ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 283، بامقام جامعہ مسجد صفہ، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راول پنڈی، مورخہ 7/6/2002، موضوع والدین کی نافرمانی کرنے والے، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679، راول پنڈی.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد جن بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جن گناہوں کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور جنت سے محروم ہو جاتا ہے، ان گناہوں میں سے سر فہرست والدین کی نافرمانی. اور بدقسمتی میں سے ہمارے وہ لوگ جو عقیدے کو سمجھتے ہیں، توحید سے بہراور ہیں، نبی کی سنت پر چلتے ہیں، بدقسمتی سے ایسے افراد یہ سوچ رکھتے ہیں کہ چونکہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، اگر ہم نے والدین کی نافرمانی کی، چلیں یہ گناہ کا کام تو ہے لیکن ہم جہنم میں تو نہیں جائیں گے. اس غلط فہمی کی وجہ سے ہمارے بہت سے ساتھی اس مرض میں مبتلا ہیں. اور یہ نہیں جانتے کہ یہ کتنا بڑا گناہ اپنے کندھے پر اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کا تذکرہ کیا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. وبالوالدین احسانا، اپنی عبادت کے تذکرے کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کا تذکرہ کیا کہ جیسے تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، ویسے ہی تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور اگر تیرے والدین ان میں سے کوئی ایک یا دونوں, والدہ یا والد دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں, فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, تو کسی بات پر بھی اپنے والدین کے سامنے اف نہ کرنا, ولا تنهرهما, اور کبھی بھی اپنے والدین کو نہ ڈانٹنا,
وقل لهما قولا کریما, اور اپنے والدین کو اچھی بات کہنا. نصیحت کیا کی؟ والدین کو اف بھی نہیں کرنا.
والدین کی چارپائی جوڑی میں ڈالنا, اپنے کمرے میں اے سی لگانا, ماں کی جو عزت کرنی چاہیے تھی اس کی بجائے اپنی بیوی کی وہ عزت کرنی, ماں کو کتیا سمجھنا اور باپ کو کتا سمجھنا, اپنے بچے ہوئے کھانے میں سے اپنے ماں باپ کو کھلانا, اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو بہترین لباس پہنانا اور ان کا پرانا اترن اس والدین کو پہنانا کہ جس نے اس کی پرورش کی, آج یہ ہم لوگوں کا وتیرہ بن چکا. والدین کا جو مقام اور جو عزت اسلام نے دی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ والدین اگر بوڑھے ہو جائیں, بڑھاپے کی وجہ سے چڑچڑا پن پیدا ہو جائے, اور اگر کوئی باپ کہہ بھی دیں تو اس کے جواب میں فلا تقل لهما اف, ان کو ڈانٹنا تو دور کی بات ہے, ان کے سامنے زبان نہیں چلانی, اس تک نہیں کرنا. وقل لهما قولا کریما, اور ان سے اچھی بات کہنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, عاجزی کے بازو نیاز مندی سے جھکا دینا ان دونوں کے لیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ اور اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ تو میرے ان دونوں بوڑھے والدین پر رحم فرمانا اس طریقے سے کہ جس طریقے سے بچپنے میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا. رات کو بچہ پیشاب کر دے, والدہ بچے کو خشک جگہ پر لٹاتی ہے اور خود گیلی جگہ پر لیٹتی ہے, اس لیے لیٹتی ہے کہ کہیں میرے بچے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے اور بیمار نہ ہو جائے. بچہ بیمار ہو جائے, والدہ یہ دعا کرتی ہے اللہ میری عمر میرے بچے کو لگ جائے, اس کی جگہ میں مر جاؤں لیکن میرا بچہ بچ جائے. اللہ نے یہی ان نوجوانوں کو تعلیم اور تربیت دی کہ اگر بڑھاپے میں دونوں کو تو پالے یا ان میں سے ایک کو پالے, ان کو ڈانٹنا نہیں, مارنا اور ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے, ان کو اچھی بات کہنا, نرم بات کہنا, عزت والی بات کہنا, اور اپنے رب سے دعا کرنا کہ اللہ تو ان بڑھاپے کی صورت میں ان بوڑھوں پر, میرے بوڑھے والدین پر اسی طرح رحم کر جس طریقے سے انہوں نے مجھ کو پرورش دی, مجھ کو پالا پوسا اور مجھ پر رحم کیا. اللہ تعالی نے ایک اور جگہ پر والدین اور اپنا اکٹھا تذکرہ کیا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. ایک جگہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو وصیت کی, نصیحت کی اس کے والدین کے بارے میں, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اس کی ماں اس کو کمزوری در کمزوری پر اٹھاتی ہے,
نو مہینے تک اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھا کر اور اس حالت میں کہ بچہ اپنی ماں کا خون پی رہا ہوتا.
اور اللہ کی قدرت,
یہ خون انسان کے لیے زہر ہے. اگر عام انسان اس خون کو پیے یہ زہر ہے, جانور کتا وغیرہ کھانے وہ مر جائے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اسی خون سے جو زہریلا ہے اللہ اس بچے کی ماں کے پیٹ میں پرورش کرتا. یہ خون ناف کے ذریعے سے بچے کے جسم میں داخل ہوتا ہے. ماں کو کمزوری ہوتی ہے, اللہ نے اسی کمزوری کا تذکرہ کیا کہ نو مہینے تک تیری ماں تجھ کو کمزوری کی حالت میں اٹھاتی ہے. ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھایا, بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے, سامنے ایک عالم نظر آیا, اس سے کہتا ہے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر طواف کر رہا ہوں, ماں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے, گرمی کا زمانہ ہے, آج کل کے حالات نہ تھے, کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ وہ عالم کہنے لگا تیری ماں نے تجھے دو گھونٹ جو دودھ کے پلائے تھے تو نے تو ان دو گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو اپنی ماں کو لے کر طواف کرتا ہے چند منٹ کے لیے اور تیری ماں نو مہینے تک تجھ کو کمزوری در کمزوری میں اپنے پیٹ میں اٹھاتی رہی, وہ فسال فی آمین, اور تجھ کو دو سال تک دودھ پلاتی رہی. انشکر لی ولی والدیک, اللہ نے تجھ کو پیدا کیا رب کا بھی شکریہ ادا کر, اور اسی طریقے سے اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر کہ جنہوں نے تیری پرورش کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغینا انف ثم رغینا انف ثم رغینا انف, آپ نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے, اس کی ناک خاک آلود ہو جائے, اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کس کی ناک خاک آلود ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک ابویہ عند القبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ, اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جو اپنے دونوں والدین کو, ماں کو اور باپ کو, دونوں کو بڑھاپے میں پائے, اگر دونوں اس کو نہ ملے, ایک اگر ایک کو پالے, ماں کو پالے یا باپ کو پالے, ان کو بڑھاپے میں پا کر ان کی خدمت نہ کر سکے اور رب کی جنت کو نہ خرید سکے, فلم یدخل الجنہ, والدین بوڑھا موجود ہے, ماں موجود ہے یا باپ موجود ہے یا دونوں موجود ہے, اس نوجوان نے اپنے والدین کا بڑھاپا پایا, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے, اس کی ناک خاک آلود ہو جائے, اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے رب کو راضی نہ کر سکے, رب سے جنت نہ خرید سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی, اللہ کے نبی سب سے اچھا عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ قال الصلاح علی وقتہا, آپ نے فرمایا سب سے افضل عمل ایمان کو قبول کرنے کے بعد نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا, یہ سب سے افضل عمل ہے. قلت ثم ایم, اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ قال بر الوالدین, اللہ کے نبی نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا. کل تو سمائیون, پھر میں نے پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. ایمان لانے کے بعد تین عمل ذکر کیے. پہلا عمل نماز کو اول مرتبہ کرنا, اور دوسرا عمل نیکی والدین سے کرنا, اور تیسرا عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کتنا مشکل ہے, گردن کٹانا کتنا مشکل ہے. ہم تو یہاں دھوپ برداشت نہیں کرتے, گردن کٹانا تو دور کی بات ہے, لیکن اللہ کے نبی نے گردن کٹانے سے افضل عمل والدین کی خدمت کرنا اور نیکی کرنا بیان کیا. حضرت ابو الدرداء یا کوئی اور صحابی بیان کرتے ہیں, قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا. فقال یا رسول اللہ, کہنے لگا اللہ کے نبی, من احق الناس بحسن صحبتی, اللہ کے نبی لوگوں میں سے کون سب سے زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں, اس کو کتی اور کتیا نہ کہوں, اس کو اپنے گھر سے باہر نہ نکالوں, اس کو سوکھے ٹکڑے نہ دوں, اس کو اپنی بیوی کا اترن نہ پہناؤں, اس کی سب سے زیادہ عزت کروں, وہ کون ہے؟ کان امک, کہا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا امک تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ کہا امک تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ کان ابو, کہا تیرا باپ. تین مرتبہ ماں ماں ماں, اور چوتھی مرتبہ باپ. کیونکہ بچے کی پرورش میں جتنا حصہ ماں کا ہے باپ کا نہیں. ماں کمزوری کی حالت میں اس کو اٹھاتی ہے, ماں کمزوری کی حالت میں اس کو دو سال تک دودھ پلاتی ہے. ماں پہلی گود ہے, پہلی کلاس ہے اس کی تربیت کی. ماں اگر بچے کی تربیت بچپن میں ہی اچھی کرے گی, بچہ بعد میں اچھا بنے گا. اور اگر ماں بچپنے میں اس کو اداکاروں کے گانے یاد کرواتی رہی, اس کو ڈیڈی اور پپا کہلواتی رہی, اس کو آنٹی کا درخت دیتی رہی, اس کو انگریز کا بیٹا بناتی رہی, اس کو نہ سکھایا بیٹا کہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا, اللہ میرا رب ہے, اس رب کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا. یہ درسگاہ پہلی ہے ماں کی گود. تین ڈیوٹیاں تھیں, اس کو اٹھانا, اس کو دودھ پلانا, اس کی تربیت کرنا. فرمایا امک پہلی بار اٹھائی, فرمایا امک دوسری بار دودھ پلایا, کہا امک تیسری بار اس کی پرورش کی, سننا ابوک, پھر کہا کہ تیرا باپ. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت اسماء کی ماں حضرت اسماء کے پاس پہنچی. حضرت اسماء اللہ کے نبی کے پاس گئی, پوچھا میری ماں آئی ہے مشرکہ ہے, ماں آئی ہے مسلمان نہیں ہوئی, کیا میں حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اسماء, اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کون؟ مشرکہ ماں. وصاحبہما ہوا فی الدنیا معروفا, اللہ نے قرآن میں کہا اگر تیرے والدین مشرک ہیں دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا, ان کی گستاخی نہ کرنا.
لیکن اگر والدین دین کے معاملے میں تجھے کوئی بات کہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا کہے، بڑی مان بیچ چڑھانے کا کہے، عبد القادر جیلانی کی گیارہویں پکانے کا کہے، امام جعفر صادق کے کنڈے بھرنے کا کہے، تجھے تیجا دسواں چالیسواں ان بدعات پر عمل کرنے کا کہے، تجھے قرآن خانی کل خانی کرنے کا کہے،
فلا تتا ہوا، پھر تُنہیں والدین کی نہیں اپنے رب کی بات مان لی. والدین کی بات اس وقت تک مانی جا سکتی ہے جب تک کہ وہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ رب کی نافرمانی کا نہ کہے تو ان کی بات مان، اگر رب کی نافرمانی کی بات کہے ان کی بات چھوڑ دے. ہمارا نوجوان داڑھی منڈاتا ہے، پوچھا کیوں منڈاتا ہے، کہا اس لیے منڈاتا ہوں باپ نہیں مانتا. باپ تو دور کی بات ہے، بیوی نہیں مانتی، داڑھی کیوں نہیں رکھتا، بیوی نہیں مانتی، وہ بیوی نہیں تیری ماں ہے. تو جو عزت ماں کو دینی چاہیے تھی تو بیوی کو دیتا. ماں کا بھی یہ مقام نہیں کہ ماں کے کہنے پر نبی کی سنت کو تو گٹر میں بہا دے، باپ کے کہنے پر تو نبی کی سنت کا تاریخ بن جائے. فلا تتے ہونا، ان کی کبھی بھی اتباع نہ کرنا. لا تاط لمخلوق فی معصیت الخالق، جب رب کی نافرمانی ہو تو پھر مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا عمل ہمارے سامنے ہے. ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر آئے، یہ سوچ کر آئے کہ میری بیٹی نبی کی بیوی، مومنوں کی ماں، میری سفارش اپنے شوہر اور آقا سے کرے گی اور میری بات اللہ کے نبی مان لیں گے. ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر آئے، بستر بچھا ہوا تھا، اپنے باپ کو آتا ہوا دیکھا، بستر لپیٹ دیا، باپ کھڑا ہے، بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. بیٹی سے پوچھتا ہے، بیٹی کو بستر لپیٹتے ہوئے دیکھتا ہے، کہتا ہے، بیٹی یہ تو بستر لپیٹ رہی ہے اور مجھے یہاں بیٹھنے کا نہیں کہہ رہی، کیا وجہ ہے؟ یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں اس بستر کے قابل نہیں؟ میں عرب دنیا کا امیر، میں عرب دنیا کا قریشیوں کا سردار، اور یہ بستر کھجور کی چھال سے بھرا ہوا. اے بیٹی، یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں اس بستر کے قابل نہیں؟ ام حبیبہ کہنے لگی، ابا حقیقت سننا چاہتا ہے تو سن لے، یہ بستر میرے نبی کا ہے، میرے آقا کا ہے، میرے شوہر کا ہے، میرا نبی کائنات کی ساری دنیا کا امام، یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے اور تو باپ ہونے کی باوجود ایمان نہیں لایا، مشرک ہے، میں تجھے نبی کے پاک بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، بیٹا رف الیدین کیوں نہیں کرتا؟ مولوی صاحب باپ نہیں کرنے دیتا، باپ منع کرتا ہے، برادری منع کرتی ہے، دین پر کیوں نہیں چلتا؟ کہا اس لیے نہیں چلتا کہ نہ ماں مانتی ہے نہ باپ مانتا. اور یہ اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے، وہ تین افراد جو غار میں پھنس گئے، غار سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں،
مجاہدوں کہنے لگے اللہ کے سامنے وہ عمل پیش کرو جو خالص تم نے اللہ کے لیے کیا ہے، غیر اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے۔ ایک نے اپنا عمل پیش کیا، دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا، کہا یا اللہ میرے بوڑھے والدین، میں بکریوں کا چرواہا، ایک مرتبہ میں بکریوں کو ذرا دور لے گیا، واپس آیا والدین سوئے ہوئے تھے، حق کیا بنتا تھا والدین کو ٹھوکر مارتا، والدین کو ٹھڈا مارتا اور کہتا ہو بوڑھے تو نے میرا انتظار نہ کیا، میرے گھر کا دروازہ تیرا باپ کھولے گا یا تو کھولے گا، کیا یہ طریقہ کار ہمارا نہیں ہے؟ اور مواہدو اور اپنی توحید کو ماننے والوں، نبی کی سنت پر چلنے والوں، کتاب و سنت کا دعویٰ کرنے والوں، کیا اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ یہی طریقہ ہمارا نہیں؟ تو دکان سے جائے، تیرا باپ تیرا انتظار کر رہا ہو، تیرا باپ تیرے گھر کا چوکیدار بنے، تیرے باپ تیرے پر تیرے گھر کا دروازہ کھولے، تیرے بیوی اور تیرے بچے نہیں۔ اگر ہماری طرح کا ہوتا سوئے ہوئے والدین کو ٹھوکر مار کر جگاتا کہ آج گھر کا دروازہ کس نے کھولنا تھا، کس نے انتظار کرنا تھا، بیٹا فرما بردار تھا، بکریوں کا دودھ دہا، پیالا لے کر باپ کے سرحانے کھڑا ہو گیا، بچے پاؤں میں بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، باپ سے دودھ مانگ رہے ہیں۔ ہمارا جیسا ہوتا پہلے اپنی ماں جو اس کی بیوی ہے اس کو دودھ پلاتا کہ میں تیرے لیے سارے دن کا تھکا مارا، میں تیرے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، پہلے اپنی بیوی کو دیتا پھر اپنے بچوں کو دودھ پلاتا۔ فرما بردار تھا، دودھ کا پیالا لے کر باپ کے سرحانے کھڑا رہا، بچے دودھ مانگتے ہیں، بچوں کو دودھ نہ پلایا۔ فرما بردار تھا، اپنے باپ کو اپنی ماں کو نہ جگایا۔ کیوں نہ جگایا؟ اگر جگایا تو پھر ان کو نیند کہاں آئے گی؟ بوڑھے والدین اگر ایک دفعہ نیند اکھڑ جائے پھر ان کی نیند واپس نہیں آتی۔ باپ کے سرحانے دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا کہ کب میرے والدین خود اٹھے، میں ان کو دودھ پلاؤں اور پھر میں اپنی اولاد کو دودھ پلاؤں۔ کہنے لگا اللہ اگر یہ عمل تیرے لیے تھا آج غار میں ہم پھنس گئے ہیں، اللہ اس غار سے پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اس نوجوان کی دعا کو قبول کیا اور پتھر کو دور کر دیا۔ یہ والدین کی خدمت کا اجر دنیا میں ملتا ہے، آخرت تو دور کی بات ہے، اور اگر ہم اللہ سے اللہ کی جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، رب کی رضا چاہتے ہیں، تو آج سے توبہ کر لیں، عہد کر لیں اس بات کا کہ اپنے والدین کو اگر وہ ناراض ہو گئے ہیں پاؤں پڑ کر، پاؤں پکڑ کر، تھوڑی کو ہاتھ لگا کر، معافیا مانگتے ہوئے، ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے، اگر مجھ سے ناراض تو میں خود، اگر بیوی سے ناراض تو بیوی کو ساتھ لا کر، معافی مانگ کر جمعہ کی نماز کے بعد اپنے والدین کو راضی کر لے، اگر جنت لینا چاہتے ہیں رب کی رضا چاہتے ہیں، اور اگر جنت لینا نہیں چاہتے لاکھ نمازیں پڑھتے رہے، لاکھ روزے رکھتے رہے، اپنے عقیدے کو سوارتے رہے، جب تک کہ قیامت کے دن والدین راضی نہ ہو گئے تو جنت میں نہ جا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. دیکھیے وضو نہ ہو تو سجدہ کر سکتے ہیں، وضو شرط ہے نماز کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں. اگر کوئی بے وضو ہے تو وہ سجدہ کر سکتا ہے. اگر مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، مثلا درود شریف پڑھ رہا ہو اور امام السلام علیکم پڑھے، تو اس صورت میں مقتدی کیا نماز پوری کرے یا سلام پھیر دے؟ مقتدی کو چاہیے کہ وہ درود پورا کر لے اور درود پورا کرنے کے بعد پھر سلام پھیر دے. صدق اللہ العظیم کی اہمیت بتلائیں، کیا یہ کہنا ہر دفعہ تلاوت کے بعد جائز ہے یا بدعت ہے؟ عرب کے علماء نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد جو یہ کہا جاتا ہے صدق اللہ العظیم، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بدعت. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب روشنی پھیل رہی ہو تو اس وقت قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ کوئی ممانعت نہیں، قرآن پڑھا جا سکتا ہے. آج کل کچھ کمپنیاں ہیں جو انعام وغیرہ کا لالچ دیتی ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ وہ کمپنیاں جو کوئی چیز بیچتی ہیں اور چیز کی قیمت وصول کرتی ہیں، 10 روپے کی چیز تقسیم کرتی ہیں، بیچتی ہیں اور قیمت وصول کر لیتی ہیں، اب انعام رکھ دیتی ہیں اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے، قرعہ اندازی میں اگر کسی کا انعام نکل جاتا ہے تو جائز ہے. لیکن صورت اس کی یہ ہے کہ جو پیسہ وہ لے رہی ہے اسی پیسے کی چیز خریدنے والے کو دے دے. یہ نہ ہو کہ 10 روپے قیمت رکھی ہے، چیز کی قیمت 5 روپے ہے اور 5 روپے یہ انعامی شکل میں جمع کر رہی ہے، تو یہ حرام ہے. اس لیے کہ 5 روپے ہر آدمی سے لیے لیکن انعام ایک آدمی کو دے دیا، یہ جوا ہے. لیکن اگر 10 روپے کی چیز دے رہی ہے اور اس کی قیمت بھی 10 روپے ہے، تو جب 10 روپے کی ہر آدمی کو چیز مل گئی، اب قرعہ اندازی میں کسی کا انعام نکل آیا، تو یہ کسی کا حق اس نے نہیں کھایا، اس کی اپنی قسمت تھی جو اس کو مل گئی. فرقہ پرویزیہ والے کہتے ہیں کہ مسلمان عید الاضحیٰ پر لاکھوں اور اربوں روپے کی قربانیاں کرتے ہیں، تو غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر یہی اعتراض حج پر لگا دیا جائے کہ حج پر آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، کسی غریب کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے اتنی بڑی مسجد بناتے ہیں، ٹینٹ کے نیچے پڑھ لیا کریں اور یہ رقم غریبوں میں بانٹ دی جائے. پھر اسلام کا کوئی عمل ایسا نہیں رہتا کہ جس پر انسان پیسہ خرچ کر سکے. غریبوں کی مدد کرنا یہ بھی اسلام طریقہ بتلاتا ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر سب سے افضل عمل جانوروں کو ذبح کرنا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے اللہ کو یہ عمل سب سے پیارا ہے. اس لیے نہ اس عمل کو چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ غریبوں کی مدد کے عمل کو چھوڑا جا سکتا. دو پارٹنر ہیں، ایک علیحدہ ہونا چاہتا ہے، 35 لاکھ، ایک کہتا ہے میں 35 لاکھ نقد دیتا ہوں، دوسرا 40 لاکھ 6 ماہ کے ادھار کا کے بعد دینا چاہتا ہے، جبکہ اس کا ضمانتی بھی موجود ہے. اب ثالث پہلے فریق کو وہ تجارت دے دیتا ہے، دوسرا فریق اس کو وہ رقم واپس نہیں کرتا، تو یہ کیا کام، یہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے؟ یہ کام اگر اس نے ثالث مقرر کیا ہے اور یہ طے کر لیا ہے کہ یہ رقم میں واپس کر دوں گا، اگر وہ رقم واپس نہیں کر رہا، جتنا عرصہ وہ اس رقم کو استعمال کر رہا ہے وہ حرام کھا رہا ہے، کوئی نماز نہیں، اگر حقوق العباد کا خیال نہ رکھا جائے، کوئی روزہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے جرائم معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں کہے گا اس کو پورا کر کے دے. اس لیے جہاں عقیدے اور اعمال کا ارکان کا تعلق ہے اس کو بھی پورا کیا جائے اور حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھا جائے. آپ کہتے ہیں مردہ وسیلہ نہیں بن سکتا. اللہ کے نبی جب عرش پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے. وسیلہ کہتے ہیں کوئی مر گیا اس کے نام کا وسیلہ دینا, اللہ اس کے صدقے, اس کے طفیل, اس کے بحق میرے گناہ معاف کر دے, اس کو وسیلہ کہتے ہیں. اور جب اللہ کے نبی آسمان پر گئے, عرش پر نہیں گئے, جب آسمان پر گئے تو حضرت موسیٰ کا کوئی وسیلہ نہیں مانا بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مشورہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نمازیں لے کر آیا ہے, کیا ملا ہے؟ کہا 50 نمازیں تحفے میں ملی ہیں. کہا اے بھائی مجھے پتا ہے, مجھے تجربہ ہے, میں رہ کر آیا ہوں, تو 50 کی بات کرتا ہے, یہ 5 بھی نہیں پڑیں گے, جا واپس جا. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آتے رہے جاتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے 50 کی پاس کر دی اور پھر اعلان کر دیا کہ ہمارے نزدیک اجر میں کمی نہیں ہوگی, تم 5 پر ہو, اللہ 50 کا ثواب دے گا. اس کو وسیلہ نہیں کہتے, یہ ایک مشورہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا. اہل حدیث رسول جنین کرتے ہوئے سستی کرتے ہیں, ان کو سمجھائیں. اور بعض لوگ ٹانگیں زیادہ کھول دیتے ہیں. رسول جنین نبی کی سنت ہے, دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر, یہ انگلیوں کے پورے کانوں کی لو کے برابر, ہتھیلیاں کندھوں کے برابر, اس طریقے سے رسول جنین کی جائے, یہ نبی کی سنت ہے. بعض لوگ رکو سے اٹھتے ہیں یہی سے ہاتھوں کو حرکت دیکھ کر کہتے ہیں ہم نے رسول جنین کر لی, یہ طریقہ غلط ہے. ہاتھوں کو بالکل کندھوں کے برابر سکون کے ساتھ رفع الجنین کی جائے اور نماز میں اتنے پاؤں کھولے جائیں جتنی جگہ وہ بیٹھنے میں لینا چاہتا ہے. زیادہ کھولے گا تو پھر بیٹھنے میں جگہ بچ جائے گی اور شیطان ان جگہوں میں داخل ہو جائے گا. اگر کم جگہ رکھے گا پھر بیٹھ نہیں سکے گا, تنگ ہوگا اور لوگوں کو بھی تنگ کرے گا. ایک یہودی نے آ حضرت سے معجزے کا سوال کیا. آ حضرت نے کہا فلاں درخت کو جا کر کہو حضور بلا رہے ہیں. درخت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہوا حاضر ہو گیا. کیا کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہے؟ یہ مولوی نے گپ سنائی ہے. کسی درخت میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے نبی کی طرف پیش قدمی نہیں کی. مولوی چونکہ اپنا مسئلہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم جو نماز اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں, یہ اس لیے کہتے ہیں کہ درخت بھی کہتا تھا. جو واقعہ آتا ہے وہ اللہ کے نبی خود گئے, درخت کی ٹہنی پکڑی اور اس کو اپنے قریب لائے, دونوں درخت اکھڑ کر اپنی جگہ سے وہاں آئے جہاں اللہ کے نبی قضاء حاجت کرنا چاہتے تھے. یہ معجزہ ہے اور حدیث میں ثابت ہے. کسی نے یہ خط لکھا ہے کہ آپ نے 18/1/2000 کے جمعے میں کعب بن مالک کا واقعہ سنانے سے گریز کیا اور اپنی مجبوری کا اظہار کیا. آپ مشرف امریکہ سے اتنے ڈرتے ہیں کہ جو واقعہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اسے بیان کرنے سے اجتناب کرتے ہیں, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس آدمی کو غلط فہمی لگی ہے. جہاد کھولیا اس کو ہوا ہے کہ آپ جہاد پر بات نہیں کرتے ہیں اور آپ نے مشرف اور امریکہ سے ڈرتے ہوئے وہ کعب بن مالک کا واقعہ نہیں بیان کیا, حالانکہ ہم نے دوسرے جمعے یا تیسرے جمعے وہ واقعہ بیان کر دیا تھا. اس کو درمیان میں سے اس لیے منقطع کیا تھا کہ حالات کچھ اس قسم کے تھے کہ ان حالات پر گفتگو کی جائے. اس آدمی کو غلط فہمی لگی ہے, یہ اسی جمعے شاید آیا ہے اور اس کے بعد یہ نہیں آیا اور پھر جا کر اس نے خط لکھ دیا. ایک شخص دوسرے شخص کو کچھ رقم دے کر کہتا ہے کہ اس کا سودا لے آئے. وہ شخص سودا لے آتا ہے اور اس کا نفع لگا کر وہ بل بناتا ہے. اب معلوم نہیں کہ وہ شخص سودا لایا بھی ہے یا فرضی معاملہ ہے, تو کیا پہلے شخص کو سودے کو قبضے میں لینا ضروری ہے یا نہیں, اور وہ اسے کتنے عرصے قبضے میں رکھے؟ وہ شخص جو سودا کرتا ہے اس کے ذمے یہ فرض ہے کہ مال کو اپنے قبضے میں لے, قبضے میں لینے کے بعد پھر وہ اس کو بیچے, تو یہ تجارت صحیح ہے. دوسرے طریقے سے وہ تجارت والا معاملہ غلط ہے. میری دکان اہل حدیث مسجد سے کچھ فاصلے پر ہے، اس لیے دکان کے اوقات میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، بعض لوگ اس میں تاو تشنی کرتے ہیں، میں نے اپنی روٹین نہیں بدلی ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے؟ اگر آپ نماز با جماعت ادا کرتے ہیں تو لوگ اگر تاو تشنی کرتے ہیں کوئی پرواہ نہ کریں، انشاءاللہ اللہ کے نزدیک آپ کا اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اخبار میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کو میں پیدا نہ کرتا تو کائنات پیدا نہ کرتا۔ یہ جھوٹ ہے، من گھڑت حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے یہ کائنات نہیں بنی بلکہ اللہ نے اپنے لیے بنائی ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے اپنی عبادت کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے، نبی کے لیے کائنات نہیں بنی۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور شادی شدہ، ایک ڈیڑھ سالہ بچے کا باپ، ٹیکسی سمیت 10 ماہ کے لیے اغوا ہو گیا ہے، ٹیکسی مالک کو مل گئی ہے، اغوا کنندہ اب تک لاپتا ہے، نہ زندہ کی خبر نہ مردہ کی، اس کی بیوی کب تک انتظار کرے؟ اگر وہ فقہ حنفی پر چلتی ہے تو 90 سال، 100 سال، اور ایک روایت میں 120 سال انتظار کرے۔ 120 سال انتظار کرنے کے بعد پھر عدت گزارے 4 مہینے 10 دن، اور پھر جا کر نکاح کرے، اگر وہ فقہ حنفی پر چلتی ہے۔ اور اگر قرآن و سنت پر چلتی ہے تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسا آدمی جو لاپتہ ہو جائے، جس کا علم نہ ہو، عورت 4 سال تک انتظار کرے، 4 سال کے بعد پھر حکومت فیصلہ دے دے، عورت نیا نکاح کر لے، اس کو مردہ سمجھ لیا جائے گا۔ اگر وہ واپس بھی آ جائے پھر بھی یہ واپس اس کے نکاح میں نہیں جائے گی، اس لیے کہ اس نے 4 سال تک اپنا عطا پتا نہیں لیا، یہ اس کا جرمانہ۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔